نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو یہاں بیٹھنے کا موقع دیا، اور مجھے بہت ہی خوشی ہے کہ میں علم سے محبت کرنے والے علم دوست لوگوں میں بیٹھی ہوں. ایسے لگتا ہے کہ اپنوں میں آگے، کیونکہ ایک انسان کا بیچ میں کوئی نہ کوئی ایک فوکل پوائنٹ ہوتا ہے. اکثر آپ دیکھیے کہ دنیا میں لوگوں کی ملاقاتیں کچھ وجوہات پہ ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو ہم فیملی اور خاندان کی بنیاد پہ ملتے ہیں دوسروں سے، پھر اسی طرح سے جاب کے ساتھی ہوتے ہیں، کاروباری تعلقات ہوتے ہیں، بچوں کے رشتوں ناتوں کے لیے ہم آتے ہیں. تو جس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ لائک مائنڈڈ لوگوں میں بیٹھنا اچھا لگتا ہے، ذہنی ہم آہنگی ہوتی ہے. اور آج میرے آپ کے پاس یہاں آنے کا مقصد ایک تو اللہ کے لیے آپ سے ملاقات ہے. آپ سب ماشاءاللہ یہ حدیث پڑھ چکی ہوں گی کہ جب کوئی کسی سے اللہ کی محبت میں دین کی خوشی کی خاطر ایک دوسرے سے ملاقات کرتا ہے تو اس میں بھی اجر ہے. دوسری بات یہ کہ ماشاءاللہ آپ لوگ علم لے رہے ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے، اور جو ساتھی ان سارے سلسلوں کو آپ تک آسان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دنیا آخرت کو آسان کرے. اور جو بات مجھے اپنے لیے اچھی لگتی ہے وہی مجھے آپ کے لیے بھی اچھی لگتی ہے کہ اللہ ہمیں دنیوں کے غموں سے بے نیاز کر کے بس ایک غم لگا لے کہ ہم نے یہ تیری پیاری سی کتاب لوگوں کو دینی ہے. اپنے حق میں تو میری یہ دعا الحمدللہ قبول ہے. مجھے کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی وسوسہ نہیں ہے، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور یہ بات میں نے آپ کے سامنے کسی یہ فخر کے لیے نہیں کی، میں آپ میں سے ان لوگوں کو جو بھی اس راستے کے راہی ہیں ان کو رغبت دلانے کے لیے کر رہی ہوں کہ آج کا دور جس کو دیکھیے پریشان. میں نے اپنے پیاروں کو بھی دیکھا، میں نے اپنے قریبیوں کو بھی دیکھا، میں نے دنیا کی دولت کے اعتبار سے بہت دولت مندوں کو بھی قریب سے دیکھا، میں نے چھ چھ بیٹوں کی ماؤں کو بھی دیکھا، اور الحمدللہ پوتوں نواسوں میں کھیلنے والوں کو بھی دیکھا. اللہ جانتا ہے اس جگہ پہ بیٹھ کے جھوٹ نہیں بولوں گی، کہیں بھی نہیں بولنا، لیکن جو علمی مسنت ہوتی ہے یہ نفس سلم کی وراثت ہے. میں آپ کو پورے یقین اور شعور سے کہہ سکتی ہوں آج کے دور میں جو چیز میں نے دیکھی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ وعدہ اللہ کا پورا ہوا تو ان لوگوں کے لیے ہوا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللہ کی طرف بلانا، اللہ سے پیار کرنا، اللہ کے ساتھ خود اپنا تعلق جوڑنا، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو اس کی طرف جوڑنا، اللہ کہتے ہیں اس سے اچھی بات کسی کی بات نہیں ہے. آج فتنوں، آزمائشوں، بیماریوں، پریشانیوں اور دکھوں کے دور میں اگر کوئی خوش ہے، اگر کوئی مطمئن ہے، تو وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، چاہے وہ کسی گاؤں میں بیٹھا ہے، چاہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہے، چاہے وہ آسٹریلیا میں بیٹھا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھے رب کہہ دیں اور پھر اس پہ جم جائیں. یاد رکھیے، رب کو ماننا اور بات ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ زبان سے ادا کرنا بالکل پہلے درجے کی بات ہے. یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ پہلی سیڑھی پہ کھڑے ہوئے لیکن پھر اس کا اظہار کرنا یہ دوسرا درجہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ ہیں جو آج بھی دل سے اللہ سے اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتے ہیں لیکن اظہار نہیں کر پاتے. اور اظہار کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ جب ہم عملی میدان میں کودتے ہیں. پھر ہوتا کیا کہ ہماری نمازیں مصلوں تک رہ جاتی ہیں، ہماری عبادات مسجدوں تک ہیں، ہمارے حج اور عمرے مکہ اور مدینہ تک ہیں، لیکن ہماری زندگی کا ایک اور ہی رنگ چلتا ہے. آپ کہہ لیجئے کہ دو تلواریں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، ایک دین کی اور ایک دنیا کی. جب ایسا اظہار نہیں ہوتا تو ہم اپنی زندگی کے عملی پہلوؤں میں رب کو رب نہیں کہتے. پھر ہماری شادی، ہماری خوشی، ہمارا پلنا بڑھنا چلنا پھرنا لوگوں کا محتاج ہوتا ہے. چلو تم ادھر ہوا ہو جدھر کی. پھر ہم کیا سوچتے ہیں، بھائی دنیا بھی تو رکھنی ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ دین بھی تو رکھنا ہے. لوگ کہتے ہیں دین کے ساتھ دنیا بھی رکھو، میں کہتی ہوں دنیا کے ساتھ دین بھی رکھیں. اور ہمارے دین میں، دین اور دنیا میں کوئی فرق نہیں. آپ جس کو دنیا کہتے ہیں ہم اس کو عبادت کہتے ہیں. دنیا کیا ہے؟ گھرداری، اللہ کہتے ہیں عبادت ہے. دنیا کیا ہے؟ بچوں کو پالنا، تو یہ تو عبادت ہے. دنیا ہے شادی، شوہر بیوی کا تعلق، اللہ کا نبی کہتا ہے یہ عبادت ہے. آپ کا کون سا دنیا کا معاملہ جس کو آپ دین سے کاٹ سکتے ہیں؟ کھانا، پینا، سونا، جاگنا. آپ دیکھیں کہ ایک مسلمان بھی کھاتا ہے، کافر بھی کھاتا ہے. مسلمان بھی سوتا ہے، کافر بھی سوتا ہے. مسلمان بھی نہاتا ہے، کافر بھی نہاتا ہے. یہ کیسے ہو گیا کہ مسلمان یہ سب کرے تو عبادت اور کافر کرے تو دنیا؟ فرق کس بات کا ہے کہ مسلمان کی ساری زندگی اللہ کے رسول کے حکموں کے تابع ہوتی ہے. وہ کھاتا اس لیے کہ اس کھانے سے طاقت ملے گی تو رب کی عبادت کروں گا. وہ سوتا اس لیے کہ جلدی سو جاؤں تاکہ فجر کے لیے اٹھوں گا. اور وہ سونے سے پہلے باوضو ہوتا ہے، اور وہ بستر پہ آ کے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے، پھر آ کے وہ اذکار پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد وہ نائی کروٹ لیٹتا ہے، پھر سونے سے پہلے وقت دیکھتا ہے کہ کہیں میری نماز تو نہیں چلی جائے گی، اور پھر ساری رات کروٹیں بھی بدلے. اور اگر وضو کی حالت میں سو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر کروٹ پہ فرشتوں کی دعائیں دلواتے ہیں، حدیث سے یہ بات ملتی ہے. کتنا چھوٹا عمل ہے، رات کو سونے سے پہلے وضو کر لیں. اور آپ سب طالب علم ہیں، آپ کو پتہ ہوگا، فقہ کا مسئلہ بھی پتہ ہے. سونے سے کہہ لیجئے کہ جب لیٹ کے سو گئے تو وضو ٹوٹ گیا، وضو تبھی ٹوٹ جانا ہے. ادھر آپ کی آنکھ لگنی ہے، ادھر وضو ٹوٹ جانا ہے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو رات کو باوضو اپنے بستر پہ لیٹے اور سو جائے، آف کورس سو گیا، ہر کروٹ پہ فرشتہ رات بھر اس کو دعا دیتا ہے. کبھی آپ نے، میں نے اس سے پیارا علم نافع دیکھا؟ یہ وہ علم ہے کہ جو آج ہمارے سے محو ہے. جب ایک انسان کی زندگی دین کے تابع ہوتی ہے نا، تو پھر حقیقت میں وہ چلتا پھرتا قرآن بن جاتا ہے، جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا تھا. اچھا، یہاں میں تھوڑی سی اصلاح کر دوں کہ ہمارے ہاں لفظ اخلاق کچھ اور ہی ہے. اسمائل دینا، مسکرانا، بڑی بڑی دعوتیں کرنا، دل میں کڑ بھی رہے ہیں تو اوپر سے بہت ہی خوشی کا اظہار کرنا. حالانکہ اخلاق خلق سے ہیں، اور خلق کہتے پرانے ہونے کو. کپڑا پرانا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جسم پہ سج جاتا ہے، چبھتا نہیں ہے، کمفرٹیبل ہوتا ہے. آپ دیکھیے، آپ کے پاس پانچ نئے سوٹ رکھے ہوں اور اس کے مقابلے میں چار سال پرانا جوڑا، گھر جا کے کون سا پہنتے ہیں؟ پرانا کپڑا. خلق اخلاق بندے کا ذات کا حصہ بن جاتا ہے. جیسے پرانے کپڑے میں انسان کو کوئی چبھن نہیں ہوتی، اخلاق طاری نہیں کرنا پڑتا. وہ ڈرائنگ روم مینرز کچھ اور نہیں ہوتے، مہمانوں کو دیکھ کر کچھ اور ملازموں کے سامنے کچھ اور، بچوں کو تنہائی میں کچھ اور دوسروں کے سامنے کسی اور طرح ٹریٹ کرنے کا نام نہیں ہے. بہو کے ساتھ سامنے اور پیچھے سے اور تعلق نہیں ہوتا. اخلاق کہہ کے بس وہ بندے کا کریکٹر، بغیر سوچے جو کام کرنا پڑے وہ اخلاق ہوتا ہے. تو حضرت عائشہ سے جب سوال کیا گیا تو آپ نے کہا کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا. کان خلقہ القرآن, آپ تو قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے. سورۃ مومنون کی شروع کی 10 آیتیں, قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون سے لے کے اولئک هم الوارثون, کہا جاؤ یہ آیتیں پڑھ لو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے. اب آج ہم اور آپ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد علم کی اس محفل میں ہیں الحمدللہ, کم و بیش آپ ہفتے میں 1, 2, 4 یا 5, 6 دن بھی علم لیتی ہوں گی. میرا ایک سوال ہے آپ سے, اس سارے علم کے بعد پروڈیوس کیا کرنا ہے؟ چلے بات کو تھوڑا سا آسان کرنا چاہتی ہوں. آپ دیکھیے ایک فیکٹری ہوتی ہے نا, وہاں سے جوتے بنتے ہیں, ایک فیکٹری ہے وہاں سے کپڑے بنتے ہیں, کوئی فیکٹری ہے تو وہاں سے برتن بنتے ہیں, ایسے ہی ہے نا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کپڑے, جوتے یا برتن اس فیکٹری کا پروڈکٹ ہے, سمجھ گئے نا, پروڈکٹ. میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ان مدرسوں, ان تعلیمی اداروں کا, جس کو آپ یونیورسٹی کہہ لیں, جامعہ کہہ لیں, مدرسہ کہہ لیں, کوئی گھر کے ڈرائنگ روم میں ہونے والی کلاس, یعنی جہاں بھی چھوٹے بڑے پیمانے پہ علم لیا جاتا ہے, ان جگہوں کا پروڈکٹ کون ہے؟ یہ اب آپ لوگ ہاتھ کھڑا کریں گے تو میں پوچھوں گی. چلیے, آپ کے اس پیارے سے مدرسے کا پروڈکٹ کیا ہے؟ آپ اس کو ایک فیکٹری سے ریلیٹ کیجئے, یہاں سے کیا پروڈیوس ہو رہا ہے؟ قرآن تو پروڈیوس نہیں ہوتا, وہ تو آ گیا, ہوا کلام اللہ ہے. جی کوئی اور؟ دیکھیے اس کا پروڈکٹ آپ ہیں. چلیے کیسے, آپ دیکھیے کہ پروڈکٹ ہونے کے لیے پروڈکٹیو ہونا پڑتا ہے. علم وہ علم ہے جو دوسروں کو نفع دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا خلاصہ ہے, کل علم وبال علی صاحبہ, ہر علم اپنے صاحب کے لیے وبال ہے, الا ما عمل بہ, سوائے اس کے جس پر کہ عمل کر لیا گیا. تو یاد رکھیے آپ سب طالبات کے لیے ایک چھوٹی سی بات ہے, جس سے شاید آج نہیں تو کل سے آپ اس ادارے میں جب داخل ہوں تو آپ کے اندر احساس ذمہ داری بڑھ جائے گا. اور وہ کیا کہ لوگ آپ کو اب کس نظر سے دیکھیں گے؟ کیا آپ ہر روز ادھر آتے ہیں, ہفتے میں 2 دن 3 دن یا مہینے میں 1 دن جیسے بھی آتے ہیں, تو آپ کیا ہیں؟ دیکھیے آپ کوئی بھی برتن مارکیٹ میں دیکھتے ہیں, لے لیتے ہیں نا, برتن دیکھ کے لیتے ہیں نا, اس کی فیکٹری کی بلڈنگ دیکھ کے تو نہیں لیتے, اس کے ورکرز کو تو نہیں دیکھتے نا, بس چیز اچھی ہے, رنگ اچھا ہے, سائز ٹھیک ہے, مضبوط ہے, کسی نے بتایا میں نے لیا تھا بہت اچھا ہے. آپ اور میں چلتے پھرتے اسلام کے نمائندے ہیں. جو علم آپ کے سینوں میں ہے اس وقت, چلیے سب سے پہلے ناظرہ, ہر مدرسے کے نصاب کا پہلا حصہ ایسے ہی ہے نا, سادہ قرآن پڑھنا. جب تک الف بات آسانی پڑھیں گے, مخارج نہیں ہوں گے, اگلی بات ہی نہیں ہوگی. قرآن کا دوسرا حق یہ بھی ہے ایمان لانے کے بعد. آپ کی تجوید کیسی ہے؟ دوسری چیز, آپ کو کتنا ترجمہ یاد ہے؟ آپ گرامر میں کیا کیا کر سکتے ہیں؟ صرف و نحو کے کون سے کھیل آپ کھیل لیتے ہیں؟ وراثت 2+2 اور اس کے اندر یوسیکم اللہ فی اولادکم پہ آپ کا کتنا قبور ہے؟ یہ کس کو لگے اس سے, بات سمجھیے گا, بڑی اہم بات ہے. یاد رکھیے لوگ آپ کا میرا ترجمہ نہیں سنیں گے, آپ کی میری گرامر سے ان کو کچھ نہیں لینا دینا. آپ کے علمی معاملات سے آپ کے سسرال والوں کو, آپ کے گھر والوں کو, آپ کے شوہروں کو, آپ کے بچوں کو, آپ کی بہو بیٹیوں, آپ کی ساسوں کو کچھ نہیں لینا دینا. ان کو کیا لگے, میں نہ بولوں تو آپ کو بھی نہیں پتا کہ مجھے ترجمہ آتا ہے کہ نہیں آتا, میری عربی کیسی ہے, میری اردو کیسی ہے. ہاں لیکن اگر آپ کا مجھ سے واسطہ پڑ گیا پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ میں کیا پڑھی ہوئی ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تو کسی دوسرے شخص کی بڑی تعریف کرنے لگا, جیسے عموماً کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے. تو حضرت عمر نے اسے سوال کیا, کہنے لگے کیا یہ تیرے ہمسائے میں رہتا ہے؟ کہا نہیں. کہا اچھا یہ بتا کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا؟ کہا وہ بھی نہیں. کہا کوئی تیرا اس سے کاروباری لین دین ہے؟ کہا وہ بھی نہیں. کہا پھر تجھے کوئی حق نہیں پہنچتا اس کی تعریف کرنے کا. کیوں؟ پتہ تب چلتا ہے جب کوئی کسی کے ہمسائے میں رہے, پتہ تب چلتا ہے جب کسی کے ساتھ رشتہ ناتا جڑتا ہے, اور جب کسی سے سفر کیا جاتا ہے اور کسی سے لین دین ہوتا ہے, اور وہ بھی مال کا, याद रखिएगा। पंजाबी का एक मुहावरा आप सबको आता होगा, मैं आधा बोलती हूँ पूरा आप कर दें, कि रा प्या जाने ते वा प्या जाने। खुद से सवाल कीजिए, जिनसे मेरा वाह पड़ा हुआ है वो मेरे बारे में क्या कहते हैं। ये है आपका सर्टिफिकेट, ये है आपका डिप्लोमा। ये जामिया वाले आपको सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आपको बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह डिग्रियां डिप्लोमे दे सकते हैं। हर पारे के बाद आपका टेस्ट होता होगा, हर हदीस की किताब में से आपका फहम का टेस्ट होता होगा, हदीसें याद करते होंगे। याद रखिए, ये सब आपके मेरे काम नहीं आनी। आज मैंने जो आपके सामने हिस्सा पढ़ा ना, सभी को पता है सूरत अल-कहफ की आखिरी आयतें जुमे को पढ़ते हैं, 3 दफ़ा इसमें अमलन सालेहन की बात है। पूरा कुरान खोली थी, इन्नल्लज़ीना आमनू लहुमुल जन्ना, ये कहीं नहीं आया। इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात। और ये वही बात है जिसको अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाक की अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी। तो याद रखिए, अगर मेरा अमल ना बदला, मेरा अखलाक ना बदला, मेरा दूसरों के साथ मामला ना बदला, तो बात नहीं बनेगी। अब आप कहेंगे कि ये टेस्ट कैसे दिलाएं? एक तो वो टेस्ट है ना जो आप इल्मी जगहों पे देते हैं, हम लोग जहाँ हैं वहाँ हम हर आधे पारे का टेस्ट लेते हैं, पूरे पारे की असाइनमेंट देते हैं टेक होम, फिर इसी तरह 10 पारे हो जाए तो उसका फिर टेस्ट ले लेते हैं, इसी तरह कोई 3-4 महीने के बाद स्केड्यूल के साथ तजवीद की असेसमेंट होती है। बिलीव मी, जो बात अब मैं कहने लगी हूँ ना, ये आपके मेरे रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। इन सब में 100% नंबर लेने वाली बच्चियाँ और औरतें भी बस तफामली ज़िंदगी के किसी एक मामले में फ़ेल हो जाती हैं। अमेरिका में थी, आज से 10 साल पीछे ले लीजिए बात को, हमारी एक स्टूडेंट थी। स्टूडेंट बनी, फिर हेल्पर बन गई, वहीं काम भी करने लग गई, कुछ उनकी मजबूरियाँ थी। सीखा सिखाया, बहुत अच्छी सीख गई। उसके बाद क्या हुआ कि अचानक उनके शौहर के जो घर वाले थे, यानी इनका ससुराल, एक एक करके उनको स्पॉन्सर किया इनके हस्बैंड ने। तो आपको शायद अंदाज़ा कि नहीं, कि जब कोई एक बाहर के मुल्क में रहने वाला अपने किसी रिलेटिव को बुलाता है तो वो क्या उनके पास होता होगा, 2 सूटकेस। अब ज़ाहिर है कि शुरू में उनको उधर रहना था, एक आया दूसरा आया, जिठानी दे, मतलब फैमिली के काफ़ी 8-10 लोग आ गए। अब वो ज़ाहिर है वो आते क्या करें, फिर उनकी जॉब्स होती हैं, क्या कुछ होता है, फिर आखिर स्टेबल होते हैं, फिर एक एक करके लोग जाते हैं। तो काफ़ी अरसा वो गायब रहीं, और फिर एक दिन जब मिली तो फूट फूट के रोईं, कहने लगी मैं अमली पेपरों में फ़ेल हो गई हूँ। कि एक दिन, 2 दिन, महीना, 2 महीने, 3 महीने, एक दिन मैं फटी पड़ी तो मेरे से सब्र नहीं हुआ, मैं अपने ससुराल वालों के आगे बोल उठी। मैंने कहा इसलिए कि आपका ताल्लुक टूट गया था। अगर आज कल भी आप कुरान से जुड़ी रही होती तो ये रोज़ के छोटी छोटी बातें आपको इधर आके आपको तसल्लियाँ ही मिलनी थी कि कोई बात नहीं, जो तुम्हें दुनिया में तकलीफ आती है उसका अजर तो मिलता है। तो याद रखिए, सबसे मुश्किल पेपर अमल का पेपर है। मेरी नज़र में इल्मे नाफे क्या है कि जो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए। इल्मे नाफे वो नाफे है कि जो आपको दूसरों के लिए नफ़ामंद बना दे, जिससे आपका अपना अकीदा ठीक हो, आपकी इबादत ठीक हो, आपके मामलात ठीक हों, आपका अखलाक ठीक हो। एक दरख्त को तसव्वुर में ले आए, ये 5 चीज़ें मैंने वहीं से बोली हैं। आप देखिए कि कुरान में क्या आता है, सूरत इब्राहिम की एक आयत को पढ़ेगा, आयत 26, अलम तरकई फ़दरबल्लाहु मसलन कलिमतन तैयबा। अल्लाह ने दीन इस्लाम को एक दरख्त से तशबीह दी है, आप इसी की रोशनी में अपने आप को देखें। दरख्त कैसे उगता है? उसका नुक्ता आगाज़ एक बीज से होता है। बीज को कहाँ डालना है? ज़मीन में, तो मिट्टी चाहिए। जब बीज ज़मीन में डलता है तो उससे पहले मिट्टी को खोदना पड़ता है, गोडी करना जिसको कहते हैं। फिर उसके बाद वो बीज छुपा दिया जाता है, नज़र ही नहीं आता, बेचारे किसान के हाथ से चीज़ चली गई, कुछ भी नहीं है उसके हाथ में। फिर ऊपर पानी डालता है, फिर इंतज़ार करता है, फिर एक दिन उधर से एक छोटी सी कोंपल दिखती है तो उसकी खुशी की इंतहा रहती है कि वाह मेरी उम्मीदों खिलाई। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको टेक केयर करता है, फिर वो छोटी सी कोंपल इतनी पतली। और यहाँ फिर आपको एक छोटी सी बात सिखा जाऊँ, आप और मैं मिट्टी को हिलाना चाहें हाथ से नहीं हिलती, तभी तो खुदाल से खोदते हैं ना। उसी ज़मीन में जब बीज डाला था तो किसान ने, हो सकता है ट्रैक्टर से हल चलवाया हो, फिर ज़मीन का सीना खोला, लेकिन उस छोटे से बीज और वो पतली सी खोंपल, आप धनिए की डंडी समझ लें, पुदीने का पतला सा डंडल, उसमें क्या ताकत है कि वो ज़मीन से निकल आता है? नहीं समझे? आप जमीन फाड़े तो लोहे के फावड़े, और वो अंदर से निकल रहा है तो उसमें तो बेचारे हड्डी पसली कोई नहीं। ये अकीदा है, ये ईमान है। ईमान में इतनी ताकत है, मुश्किलात हों, आपके इर्द गिर्द की मिट्टी सख्त हो, आप पत्थर दिल लोगों में चली जाएं, आप जालिम तरीन लोगों में चली जाएं, आपका ताल्लुक बिल्ला आपको वहाँ से भी उभार लाता है। मेरे अपने ससुराल में एक ऐसा वाकया हुआ, घर था उनका जहाँ शादी गई हो के देखा, तब से वो मैं देख रही हूँ, उससे भी पहले से वहीं थे। तो उनको कुछ डाउट था कि घर की जो दीवार है ना बाहर, मेन जो घर का फर्स्ट वॉल होती है, तो वो थोड़ी सी उसमें दराड़ें पड़ रही हैं। किस्सा मुझसे बाहर के मुल्कों के तरीके भी ज़रा फ़र्क ही हैं। उन्होंने वो जियोलॉजिस्ट और उनको बुलाया, बिल्डर्स जो होते हैं, सारी बात का खुलासा क्या निकला, अब आप इमेजिनेशन में लाएं कि घर के सामने वहाँ थोड़ी सी जगह होती है कच्ची, जिसको बाग कहते हैं, फिर इस तरह पीछे बैक यार्ड होता है, बीच में घर होता है, चार दीवारी कोई नहीं होती उधर। यकीन करें बाहर के मुल्कों में एक घर से दूसरे के बीच में कोई चार दीवारी नहीं होती, पर क्या जरूरत है कि कोई किसी की जगह पे जाकर पाँव भी रखे। यहाँ चार दीवारी ना हो तो अगला ही आपकी जगह पे कर दे, इल्ला माशाल्लाह। खैर हुआ क्या कि बिल्कुल बाहर फ्रंट पे एक दरख्त था उनका, बिल्डर्स ने बताया कि पुराना दरख्त हो रहा है, जितना ये ऊपर जा रहा है ना इतना ज़मीन से भी आ रहा है, तो जो इसकी नीचे की जड़ें हैं ना, अब वो सख्त लकड़ियाँ बन चुकी थी, थोड़ी थोड़ी ऊपर भी थी। तो वो कहता है कि इसकी लकड़ियाँ आपके घर की बुनियादों में जा रही हैं और वो बुनियादों में अपनी जगह बना रही हैं, तो अगर इस दरख्त को आपने ना काटा तो अगले 4-5 साल में हो सकता है कि आपके घर की ये जो बाहर की दीवार है ये गिर जाए, क्योंकि ये मुसलसल काम कर रही हैं। ये है ईमान। जिसका ताल्लुक बिल्ला मजबूत होता है, वो दो नीम इनकी ठोकर से सहराओ दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी खैबत से राई। ये हम जैसे मुसलमानों के लिए नहीं था जो हर जगह हारते, जो घर से सोच के जाते हैं नहीं चुप, नहीं मेरी नहीं सुनी जानी, नहीं सब तो कुछ और करते हैं। याद रखिए, जब सच्चा ईमान आपके अंदर आता है, इल्म का बीज पड़ता है आपके अंदर, आपके सीने में ताल्लुक बिल्ला की मोहब्बत का बीज डलता है, उस दिन आप ज़माने से टकराने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये बीज तो आपने भी सीरत में पढ़ा है, बिलाल के दिल में यही ला इलाहा इल्लल्लाह आया था और अहद अहद की आवाज़ से पुकारते थे, कितना बोलते थे अहद। और उमैया जो इनका मालिक था, मरवाता, मार मार के खुद थक जाता, जल्लाद मुकर्रर करता था, कहता था तू क्यों इतनी मार खाता है। अल्लाह का करना देखिए कि बिलाल की माँ भी मुसलमान हो चुकी थी। एक दिन उमैया बिलाल की माँ के पास जाता है, कहता है अपने बेटे को समझा, इतनी मार खाता है फिर अहद और अहद, इसको समझा कि ये कलमा कहना छोड़ दे। माँ समझदार थी, बेटे के पास आती है, बातचीत करके कहती है बेटा क्यों इतने अपने आप को हलकान करता है, अल्लाह को तेरे दिल का पता है, तो मान जाए इसकी बात, दिल की बात अल्लाह को पता है। कुरान में आता इल्ला मन उकरिहा वकल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, सूरह नहल में। तो माँ की ये बात सुन के बिलाल हंसे, मुस्कुराए। माँ ने कहा इसमें कोई मुस्कुराने वाली बात है, यानी जिस तरह कहा होगा, मिसाल बात करने में होती है, कहा इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ कि आज पता चला कि उमैया हार गया और मैं जीत गया। कहा वो कैसे? कहा अगर हारा ना होता तो मेरी माँ को सिफारशी बना के मेरे पास ना भेजता, मैं अहद ही कहूँगा क्योंकि इनको इससे चिढ़ है। सच्चा ईमान इजहार चाहता है। अगर आपका मेरा अल्लाह से प्यार है, मेरे दिल में ईमान की मोहब्बत है, एक बीज पड़ा हुआ है, तो याद रखिए रास्ते की रुकावटें बोझ नहीं ऑनर लगती हैं कि अल्लाह तेरे लिए छोड़ रही हूँ। इन्नी ज़ाहिबुन इला रब्बी सजहदीन, हज़रत इब्राहिम ये कहकर बिरादरी को छोड़ के चले गए थे। अगर आज मैं और आप इल्म ले रहे हैं तौहीद का, आज देखिए मैं मोहब्बत से कहूँगी, हो सकता है आपके मदरसे को लोग यहाँ वहाबी मदरसा कहते हों, ऐसी कुरान और सुन्नत वाले कहते हों, अहले हदीस तो कहते ही होंगे, मुझे नहीं पता, वल्ला ही आप ख़ुद को क्या कहते हैं। लेकिन आज दीन के नाम पे बहुत सारे जो सेक्ट्स बन गए ना, ख़ुद को मवाहिद कहने वाले भी डंके की चोट पे ख़ुद को कहते हैं हाँ हम एक अल्लाह को मानने लें, उनकी भी अमली ज़िंदगी में अल्लाह नहीं है, उतना नहीं है। और यहूद ने तो शायद दो बनाए थे, क़ालतल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, नसारा ने तीन बनाए थे, इन्नल्लाह सालिसु सलासा, आज मुसलमान के तीन से बहुत ज़्यादा हैं। वल्लाही हिंदुस्तान में 4 करोड़ बुतों की पूजा होती है, जिससे फ़ायदा उठाया उससे डरे, جسے نقصان اس سے ڈرے. آج کا مسلمان ایک اللہ کو کونے پہ کر کے کیا خاندان کے ہر بندے سے نہیں ڈرتا؟ پہلے اپنے سسرال سے ڈرتے ہیں, پھر بچوں کے سسرال سے ڈرتے ہیں, پھر بیٹیوں کی سسرال سے ڈرتے ہیں. پہلے اپنے سسرال کو خوش کرنا چاہتے ہیں, پھر ان سب کے سسرالوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں. ہم تو اپنے 4 سال کے بچے کو ناراض نہیں کر سکتے اللہ کی محبت کے آگے, ہار جاتے ہیں, کیا کریں. یعنی آج کی ماں 2 سال کے بچے سے ڈرتی ہے, آپ کو پتا. ایک ماں جو نقاب کرتی تھی, کچھ عرصے بعد ملی تو نقاب نہیں تھا, میں نے کہا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہنے لگے اصل میں یہ میرا بچہ ہے نا, یہ میرے منہ سے کھینچ دیتا ہے. تو پھر اخیر میں نے اتار ہی دیا. تو میں نے کہا کل پھر سکارف بھی کھینچے گا, پرسوں بایا, اور کھینچ گیا, واللہ ہی کھینچ جاتا ہے. وَدُّ لَوْ تُدْخِنُ فَيُدْخِنُونَ, قرآن کہتا ہے وہ تو چاہتے ہیں کہ تم سست ہو جاؤ اور ہم تمہیں اور سست کر دیں. تو یاد رکھیے, جب دل میں اللہ کی محبت کا بیج پڑتا ہے تو دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. اصل بات ہے کہ یہ پیار ابھی اللہ سے ہوا ہی نہیں. وہ پیار کون سا پیار ہے کہ جو فجر کے لیے نہ اٹھائے؟ کیونکہ جب دل میں اللہ کی محبت کا بیج پڑتا ہے نا, تو آپ اس کو امیجینیشن میں لائیں کہ وہ بیج ایک چھوٹی سی کومپل کی صورت میں نکلا. یہ جو نیچے جڑیں بنتی ہیں نا, یہ ہے تعلق باللہ. دن بدن بندہ مومن کا دل اللہ کی محبت سے جکڑا جاتا ہے, جیسے زمین درخت کی جڑوں سے جکڑی جاتی ہے. اور کہتے ہیں کہ جہاں تک ایک درخت کا سایہ جاتا ہے نا, وہاں تک اس کی جڑیں جاتی ہیں. جتنا اوپر جھاڑ بڑھتا ہے اتنا اندر ہے. آپ اللہ سے تعلق میں کیا چیز دیکھیں گے؟ جڑیں کیا ہیں؟ توکل, شکر, رضیت باللہ ربن, یعنی دل کے اندر سب کچھ ہے. اللہ سے تعلق کی ہر بنیاد مضبوط ہوتی ہے. سچ بتائیے, جس کا اللہ پہ توکل ہو, کیا اس کو کوئی مصائب کی آندھی گرا سکتی ہے؟ مخالفتیں اس درخت کو گرا سکتی ہیں؟ ہمارے اور صحابہ کے ایمان میں یہی فرق تھا کہ وہ مشکلات کے آگے ڈٹ جاتے تھے, ہم مشکلات کے آنے کے خدشے سے پہلے ہی لیٹ جاتے ہیں. کہ تم دیے وعدے مخالف سے نہ گھبرا کے اوقاف, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. آج ہم ہر چیز کا رسک لینے کو تیار ہیں, لیکن ہم اب دین کے معاملے میں رسک نہیں لیتے. ایک رشتہ آ جائے ہمارے گھر میں, واللہ ہی اللہ معاف کرے, میں آپ کو نہیں جانتی, میں آپ میں سے شاید 2-4 لوگوں کو جانتی ہوں گی, لیکن جو میں نے مشاہدہ کیا ہے, ہم میں سے ہر ایک کا اصل دین رشتوں کے وقت کھلتا ہے. ہم دین کی دہائیاں دینے والے لوگ, میں تو کہتی ہوں ہم نے لوگوں کا جینا دھوبر کیا ہوا ہے اپنی نیکیوں کے اور اپنے چرچے اور اپنی نسبتوں کے تعلق بتا بتا کے. کبھی آپ کا بھی تو دل کرتا ہوگا نا موسیٰ کی طرح کہ اللہ بتا تیری نظروں میں میرا کیا مقام ہے. ہر بندہ جاننا چاہتا ہے, میرا بھی دل کرتا ہے, آپ کا بھی کرتا ہوگا. تو آزما لیجیے, رشتوں کے انتخاب پہ, بچوں کے معاملات میں, مالی معاملات میں ہمارا اصل دین کھلتا ہے. آپ کا علم نافع کیا ہے کہ آپ جب اللہ کے نام پہ جڑ جائیں, پھر اس کے بعد آپ جب کوئی فیصلہ کریں سب سے پہلے دین کو دیکھیں. اور دین ہم کب دیکھتے ہیں؟ جب رشتہ نہیں کرنا ہوتا. ہاں, لڑکا نماز بھی نہیں پڑھتا نا, ویسے کاروبار بھی کوئی نہیں, برادری بھی نہیں ہے کوئی, اتنی پمپن شو نہیں. اور آ جائے گلوسی رشتہ, پمپی رشتہ, چمکتی گاڑیوں والے, کوٹھیوں والے, اور سونے پہ سہاگا خاندان بھی اپنا ہو. کتنے ماں باپ ہیں جو رسک بھی لیں کہ بچہ نماز پڑھتا ہے, اور پوچھ بھی لیں نا دبے لفظوں میں, کیونکہ جواب دینا ہے, کسی نے پوچھ لیا تو وہ کہتے ہیں پڑھ لے گا. میرا نہیں خیال ہر ہفتے میں سے کوئی ایک دو بار کوئی بندہ ہمارے پاس کسی بھی جگہ نہ آئے, لڑکیوں کے رشتے کرا دے, ہمارے بیٹوں کے کرا دے. لوگوں کا پتہ نہیں کیوں گمان ہے کہ دین دار جگہوں پہ بڑے اچھے بیٹے بیٹیاں ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ فیلڈ نہیں ہے, لیکن میں اکثر پوچھتی ہوں کہ آپ کا بیٹا نماز پڑھتا ہے؟ ہاں, بس اس میں ذرا سستی ہے, 3 پڑھتا ہے 2. تو میں کہتی ہوں آپ اپنے بیٹے کو پیغام دیں کہ بیٹا آپ نماز شروع کریں, جس دن آپ کی 5 نمازیں پکی ہوں گی آپ پھر آئیے گا, ہم کوئی بھی بچی آپ کے مطابق ہوئی تو ریکمینڈ کر دیں گے جا کے دیکھ لیں. لیکن میں یہ جرات نہیں کر سکتی کہ 3 نمازوں والے کو کسی کی بچی ریکمینڈ کر دوں, وہ ساری عمر لڑکی گھل جائے گی, اس کی 2 نمازیں پکی نہیں کرائے گی. الا ماشاءاللہ, جو ماں کے کہنے پہ نہیں پڑھتا وہ بیوی کے کہنے پہ پڑھے گا. الا ماشاءاللہ.